رکو نمبر 12 پہ چلتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے بالکل صاف صاف عطا فرمائے. تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا, اے موسیٰ میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. سوچیں موسیٰ علیہ السلام کو کیسا محسوس ہوا ہوگا یہ بات سن کے. موسیٰ نے جواب دیا, یہ تو تجھے علم ہو چکا کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزات دکھانے اور سمجھانے کے لیے نازل فرمائے. اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد اور ہلاک کر دیا گیا. آخر فرعون نے پختہ ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے, تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا. اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو, ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تم سب کو لپیٹ اور سمیٹ کر لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ, اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا. ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں, اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج یعنی گریجولی نازل فرمایا ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا, کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا, اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے, ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں, اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا, کہہ دیجئے کہ اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر, جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں. نہ تو اپنی نماز بالکل بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ, بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا, اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک اور ساجھی بناتا ہے, اور نہ وہ کمزور ہے اور اسے کسی حمایتی کی ضرورت نہیں, اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے. یہ تھا رکوع نمبر 12. اس کا عنوان کیا ہے؟ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون. اس میں آپ نے دیکھا کہ آخر میں دوبارہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ناطے سے ان کے معجزات جو انہوں نے بتائے اس کے نتیجے میں جو فرعون کا رد عمل تھا اس کا ذکر ہوا, اور اس نے کئی باتیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایسی کہیں کہ جس کو سن کے کوئی بھی انسان خوش نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں بتا کے تسلی دلائی کہ دیکھیں آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو سکتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. اصل میں کسی بھی سورت کا جو آخری رکوع ہوتا ہے وہ اس پوری سورت کے اوپر ایک خلاصہ ہوتا ہے. آپ نے پوری بنی اسرائیل سورت میں بہت سارے احکامات پڑھے, پھر اس میں سے آپ نے بہت سارے اعتراضات کا دیکھا جو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا تقابل کر کے کیوں بتایا گیا کہ حالات مختلف ہو سکتے ہیں لیکن لوگوں کا رویہ عموماً ایک ہی جیسا ہوتا ہے, لہٰذا آپ کو اپنی بات جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے, کوئی ایسی بات نہ ہو. پھر ایک اور چیز اس سورت کے ناطے سے ایک تھیم کہوں گی, اس کے اندر ایک آیت آئی تھی آیت نمبر 70 کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, ہم نے بنی آدم کو عزت دی, اور پھر آگے اس کی کچھ بات کر کے اگر آپ نے دیکھا تو اس پورے سورت میں 20 چیزوں کا ذکر ہے جس کے ذریعے انسان کو فرشتوں پہ یا دوسری مخلوقات پہ عزت دی. جلدی سے لکھ لیجئے اگر آپ چاہیں, کیونکہ ہم انسان تو ہوتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبیاں دیں. تو وقت تو لگے گا تھوڑا اس میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. پہلی بات کیا کہ بہترین صورت پر پیدا کیا, سچ ہے نا؟ تمام مخلوقات میں سب سے خوبصورت چہرہ کس کا ہے؟ نمبر دو, خواص خمسہ عطا کیے, 5 senses, نیکی اور بدی کی پہچان دی, علم دیا, عمل کرنے کا اختیار دیا یعنی ول پاور دی, فرشتوں سے سجدہ کروایا, خود رخ پھوکی, کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا, پھر انسان کو وہ اسباب دیے جس کے ذریعے اس کائنات کو مسخر کرے, جیسے آج کے جہاز اور بڑے بڑی گاڑیاں, کتاب ہدایت دی, انسانوں میں سے رسول بھیجے, یہ بھی ایک آنر ہے, مہلت عمل دی, زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ حیات دیا, اپنا خلیفہ بنایا, ولی اور خلیل بنایا انسانوں میں سے لوگوں کو, جنت کا وعدہ دیا, اللہ کی مہمانی کی امید دلائی, اللہ کی جانب سے سلام بھیجا اور پھر دائمی زندگی کی امید دلائی. جس انسان کو اتنی عزت ملی ہو پھر اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ مختلف کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ لہٰذا اصل بات کیا ہے کہ اس صورت میں جتنی باتیں سنی ہیں اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم پھر انسانیت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے عزت دی لیکن بعض لوگ اس عزت کو قبول نہیں کرتے اور نیچے گر جاتے ہیں. تھوڑا سا تقابل کر دیتی ہوں سورت بنی اسرائیل جو ابھی گزری اور سورت کہف جو آنے والی ہے ان دونوں صورتوں میں, تاکہ پھر آپ اس نئی سورت کو ایک نئی سوچ کے ساتھ استعمال کریں. پہلی بات کیا ہے کہ بنی اسرائیل سورت اور سورت کہف یہ دونوں قرآن پاک کے بالکل مڈل میں ہیں. یعنی اگر پورے قرآن کو آپ دو حصوں میں بانٹیں تو ایک حصے کا اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل پہ, اور دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے سورت الکہف پہ. ایک اور مشابہت ہے اس کی, سورت بنی اسرائیل کا آغاز ہوا سبحان الذی اسرا, سبحان اللہ کے لفظ سے, اور آپ دیکھیں گے ابھی سورت کہف کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ سے. دونوں اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں. دوسری چیز, سورت بنی اسرائیل کے اندر شروع میں کیا ہوا؟ اسرا بعبدی ہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا. اور سورت کہف کے شروع میں کیا بات آ رہی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کیا ہے؟ انزل علی عبدہ الکتاب. دونوں صورتوں کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا گیا, یہ آپ کی ایک انسان ہونے کی دلیل ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سورت بنی اسرائیل کا اختتام آخری دو آیات پر کون سی؟ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. کل سے شروع ہوئی اور دعا ہے. اور سورہ کہف کی آپ آخری آیتیں دیکھیں گے تو اس کا آغاز بھی کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم. پھر ایک اور چیز ہے, سورت بنی اسرائیل کی آخری آیت کیا ہے؟ الحمدللہ. اور سورت کہف کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ. ایک ربط محسوس ہو رہا ہے؟ یعنی آپ سورت بنی اسرائیل کو الحمدللہ پہ ختم کر رہے ہیں اور سورت کہف کو شروع پھر الحمدللہ ہی سے کر رہے ہیں. پھر دونوں سورتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو 7th rukoo پہ دونوں میں آدم اور ابلیس کا قصہ آ رہا ہے. یعنی دونوں کے 7th rukoo میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے. اچھا, سورت بنی اسرائیل میں 110 آیتیں اور سورت کہف کی 111 ہیں, ایک آیت کا فرق ہے صرف. چلیے, میرا حال ابھی اتنی ہی کافی ہے. چلیے جی, سورت الکہف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لائق ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا اور اس میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو. یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، وہ نرا جھوٹ بول رہے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے دنیا کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. اس پر جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. تصور میں لائیں، یعنی یہ زمین کی سب چیزیں مٹ جائیں گی اور زمین بالکل خالی چٹیل ہو جائے گی قیامت کے دن. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا آپ اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی سمجھ رہے ہیں؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے، یعنی بھلائی کو آسان کر دے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَحْفِ سِنِينَ عَدَدًا. بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اس غار میں پردے ڈال دیے. پھر ہم نے انہیں کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کریں کہ دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھا ہے. یہ تھا رکوع نمبر 13. اس کا عنوان کیا ہے؟ وہ چند نوجوان تھے. اسی نام سے ایک بک بھی ہے، اگر کسی کے پاس ہو تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آج کے ناطے سے. سورت کے اندر ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ناطے سے اپنی بات کی، قرآن پاک کی تعریف کی کہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں، سیدھی سیدھی بات کرتی ہے. اس کے تین مقصد سامنے رکھے، کیوں یہ اتری؟ لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے خبردار کرنے کے لیے، اچھے عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں دینے کے لیے، اور ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. لیکن ہم ان تک پہنچائیں گے تو پھر ہی وہ ڈریں گے نا، ہم نے تو اس کو اپنے تک رکھا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ کی تڑپ دکھائی گئی جو دین کی بات دوسروں کو پہنچانے کے لیے تھی، کہ آپ تو لوگوں کے غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. دنیا کا جو سامان لوگوں کو دیا جاتا ہے یہ ایک آزمائش ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ ایک چٹیل میدان کی صورت میں بدل جائے گا. ہم اگر یہاں تک بات کے لیے اپنے عمل کی باتیں دیکھیں تو پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے اس کتاب کی بات کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ناسمجھی میں یہ جملہ بول دیتے ہیں، آج کے دور میں اس کتاب پہ عمل نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات، اپنے دل کا جائزہ لیں، کیا ہمارے دل میں بھی اتنی ہی تڑپ ہے لوگوں کو حق بات پہنچانے کی جتنی نبی کی تھی؟ دو جگہ پورے قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ آپ تو ان کی بات پہ جان ہلاک کر لیں گے. عموماً کس چیز پہ انسان اپنی جان کو ہلکان کرتا ہے؟ جس کا بہت غم ہوتا ہے. عموماً مائیں بچوں کے غم میں ہلکان ہوئے رہتی ہیں، کبھی کوئی غم لگا کے کبھی کوئی. ایک سچے داعی دین اور ایک سچے مومن کی یہ علامت ہے کہ وہ دوسروں کو دین سے دور دیکھ کے مطمئن نہیں رہتا. کہاں وہاں بیٹھ کے ان لوگوں کے ساتھ رہ کے اس کا حصہ بننا, یہ تو بہت ہی زیادہ ایمان کی کمی کی دلیل ہو سکتی ہے. لہٰذا اپنے دل میں یہ تڑپ پیدا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں انسانیت کا غم لگا دے. اب دیکھیے کہ سچا مخلص وہی ہے جو لوگوں کا سب سے بڑا غم دور کرے, اور سب سے بڑا غم جو لوگوں کو لگنے والا ہے وہ کیا ہے؟ آخرت کا غم. اگلی چیز اس سے بڑی پیاری ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیں اگر آپ, آیت نمبر 7 اور 8 کو, کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایھم احسن عملا. اس آیت سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی وہ کیا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت ایک امتحان ہے. کیا؟ کہ اس کو پا کے بھی کیا تم اچھے کام کرتے ہو؟ کیا میں اپنی ہر نعمت کو ایک آزمائش سمجھتی ہوں؟ مثلا اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد دیتا ہے, کیوں دیتا ہے؟ کیا اولاد کو پانے کے بعد بھی تم نیکی کے کام میں آگے ہو؟ اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے, کیوں؟ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کو کمانے میں اور اب اس کو خرچ کرنے میں تم اتنے مگن تو نہیں ہو گئے کہ اس کے راستے کو چھوڑ دو. اچھا گھر نعمت ہے نا, کیوں ملتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب اس گھر میں تم کیسے رہتے ہو. اچھے کپڑے, اچھی شکل و صورت, ایک لسٹ بنائیے آپ اس کے اوپر اپنے پاس, جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کو لکھیے, اور پھر اس کے آگے لکھیے کیا واقعی میں ان کو ایک نعمت سمجھتی ہوں اور کیا میں ان کو ایک آزمائش سمجھتی ہوں. خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم واقعی نہ شکری کر رہے ہیں یا شکر گزاری کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز اپنے لیے ہم لکھیں گے کہ میں نے اس چیز کا یقین دلانا ہے خود کو کہ ایک دن یہ سب کچھ چٹیل میدان بن جائے گا. ہر وہ چیز جو انسان کو بڑی دل کو لبھائے نا, کسی چیز کو دیکھ کے خواہش آئے کہ یہ چیز میں لے لوں, لے نہیں سک رہے, ڈپریشن ہو رہا ہے, بوجھ ہو رہا ہے, تو سوچ کے تسلی دیا کریں ارے چھوڑو, لے بھی لی تو ایک دن تو یہ چٹیل میدان بن ہی جائے گی. میں نے ایک بہت عرصہ تک اس چیز کو, اس آیت کو محسوس کیا. ہم جہاں سامنے ہی بالکل روڈ بن رہی تھی, جیسے برج بن رہا تھا, اور ایک بہت لمبا عرصہ یہاں لیبر ورک اور رہی, اور بڑی بڑی چیزیں ٹوٹی, یعنی سامنے ایک عمارت تھی کوئی تھی اور اس کو بالکل چٹیل کر کے اب وہاں سڑک بنی. تو میں نے اس آیت کو محسوس کیا کہ اسی طرح کی اگر پوری زمین کے اوپر تبدیلی آئے کہ ساری عمارتیں گرا دی جائیں تو کیا بنے گا؟ ایک چھوٹی سی عمارت گرتی ہے تو کتنا شور مچتا ہے, کتنوں پہ اس کے الزام آئے, کتنوں کے پول کھلے. جس دن ساری عمارتیں گر جائیں گی, اتنے بڑے بڑے دھماکے ہوں گے, اس دن پھر کیا حال نہیں ہوگا, اس دن کی وحشت کو محسوس کرنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آگے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہوتا ہے. اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ پھر واقعہ سنتے وقت آپ اس کو انجوائے کر سکیں. یعنی یہ جو نوجوان تھے, بنیادی طور پہ ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا, اپنی پوجا کرواتا تھا لوگوں کو, اس سے شرک کرواتا تھا, تو سب لوگ اس کے دین کو قبول کر لیتے تھے مجبوری کا نام دے کے کہ ہم مجبور ہیں, ہم مانیں گے نہیں, ہم کیا کریں. لیکن ٹین ایجرز یعنی ینگز کا ایک گروپ تھا, اس نے اس چیز سے انکار کیا کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ مانیں. وہ عیسائیت کے دین پہ تھے, کرسچینٹی پہ تھے, لہٰذا انہوں نے وہاں بادشاہ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے پناہ لی کسی غار میں. یہ سارے وہی واقعات ہیں. اللہ نے چاہا کبھی موقع ملا تو آپ کو صحابہ کہف کے قصے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے قصے سے ٹیلی کر کے دکھاؤں گی. لیکن یہاں صرف اتنا یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ کب سنایا جا رہا ہے, جس کے بعد اب مدینہ ہجرت بالکل قریب ہے. بتا دیا گیا کہ دیکھو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا چیزیں نہیں دکھائیں. ابھی اگلے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ سورج چاند اور زمین کی مختلف چیزوں تک کو ان کے کاموں میں لگا دیا. تو آج بھی جو بندہ اللہ کے راستے میں دین کے لیے نکلے گا, ہجرت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سے مختلف چیزیں دے گا. رکوع نمبر 14 کو دیکھتے ہیں. نحن نقص علیک نبأهم بالحق, ہم آپ کو ان کا واقعہ صحیح طور پر بیان فرماتے ہیں, آپ کے سامنے صحیح طور پر بیان فرماتے ہیں. یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی, ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے, اور کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، تو وہی ہے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی، یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سب سے زیادہ ظالم ہیں، اور ان سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جب تم ان سے اور ان کے اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کرے گا، آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے، وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کی راہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ آپ اس کا کوئی کارساز اور رہنما پا سکیں گے۔ رکوع نمبر 14 تھا، اس کا عنوان کیا ہے؟ غار میں اللہ کی مدد۔ جب اصحاب کہف نے اللہ کے نام پہ اپنے گھروں کو چھوڑا، جان بچانے کے لیے ایک غار میں جگہ لی، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے ان کی مدد کی، زمین کے اوپر، یعنی کہتے ہیں کہ غار کے اندر جہاں وہ گئے تو وہاں سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ پرانی ایک غار تھی اور اس کے اندر جب وہ گئے تو وہاں ان کو سلا دیا، اور سوئے کیسے؟ ان کی آنکھیں کھلی بھی تھیں، آگے ذکر آئے گا۔ پھر سورج نکلتا، اگر سارا دن سورج ان کی غار میں پڑتا تو وہ ظاہر ہے کہ ان کے جسم جل جاتے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو ایک خاص رخ سے ان سے کنارہ نکال دیا کہ کہیں ان کو دھوپ نہ پڑے۔ پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جب وہ اس چیز کے لیے نکلے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ہم دعاؤں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو آسان کر دے، اور اسی سے اگر ہم رب پیدا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے سفر کو دیکھیں جو ہجرت کے موقع پہ ہوا تھا، تو غار ثور میں اپنے پناہ لی تھی، وہاں مکڑی نے آپ کی غار کے اوپر ایک جالہ تن دیا تھا، پھر دشمن بالکل آپ کے قریب پہنچ کے بھی آپ کو نہیں پا سکے تھے، اس وقت آپ کی زبان مبارک پہ بھی دعائیں تھیں، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو آپ کو تسلیاں دے رہے تھے۔ عموماً دیکھیے کہ ٹین ایجز کو ہم بڑا برا بھلا کہتے ہیں، وہ ایسے، لیکن یاد رکھیے اسلام کی جب بھی کوئی فتح ہوئی اس کے پیچھے نوجوانوں کا ہاتھ ہے۔ ابو جہل مرا تو نوجوانوں کے ہاتھ سے مرا، سندھ فتح ہوا تو جوان محمد بن قاسم سے ہوا، آج بھی اگر ہم اپنی نوجوان نسل پہ دیکھیں تو بعض معاملات میں وہ دین کے معاملات میں بزرگوں سے زیادہ بہتر ہیں، ان کے اندر جب، وہ ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ جب جوانوں کے اندر یعنی ایک روح پیدا ہوتی ہے تو پھر ان کو اپنی منزل بلند آسمانوں میں نظر آتی ہے۔ عموماً کرج زیادہ ہوتا ہے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کمپرومائزنگ مائنڈ کے ہوتے ہیں، کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، مصلحت پسند ہو چکے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں آج کئی چیزوں میں لوگ مصلحت کرتے ہیں، لیکن ینگس کو اگر کوئی بات سمجھ آ جائے تو پھر آپ کے لیے ممکن ہی نہیں کہ آپ ان کو قائل کر سکیں، وہ کہتے ہیں وائی وی کیوں نہ کریں، ہم کیوں ڈریں، ہم نے کیا کیا ہے۔ تو اصل بات جو ہے، جو زور محنت کرنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے ینگس کو دین کی بات اور ان کو اصل دین کی روح جب بتا دی جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہوگا۔ ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی جگہ چھوڑے تو انسان اللہ ہی سے دعائیں مانگے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے، اللہ نے ان کے دل مضبوط کر دیے، کیونکہ ایک دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو ہٹا لینا یہ ایک بہت حوصلے کی بات ہوتی ہے، تو لہٰذا اللہ کے دین کے لیے اگر کہیں سے انسان کو نکلنا بھی پڑے تو اللہ پہ اس یقین کے ساتھ کہ سب چیزیں اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ رکوع نمبر 15 میں اسی واقعے کی کنٹینیویشن ہے، آپ محسوس کیجئے گا ان کو سنتے وقت کہ غار میں کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے تھے، یعنی سو گئے تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی بھی تھیں تاکہ کوئی جانور اور کوئی ایسا ان کو مردہ سمجھ کے آ کے نوچ کے کھا نہ جائے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے، کہیں بیڈ سول نہ ہو جائے، ایک ہی کروٹ پہ لیٹے لیٹے کمر ہی پیچھے سے خراب نہ ہونے لگے، इनका कुत्ता भी चौखट पर अपने हाथ फैलाए हुए था। अगर आप झांक कर इन्हें देखना चाहते तो जरूर उल्टे पांव भाग खड़े होते और इनके रोब से आप पर दहशत छा जाती। यानी अल्लाह ताला ने उनके चेहरे पे एक ऐसा रोब रख दिया कि कोई जानवर या इंसान उस गार के अंदर रुख ना करता कि कहीं यानी ये लोग हम पे को हमला ना कर दें। वकज़ालिक वअज़नाहुम लियतसाअलू बैनहुम, इसी तरह हमने इनको जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछ गीछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा, क्यों भाई तुम कितने देर ठहरे? आप उन्होंने जवाब दिया, एक दिन या एक दिन से भी कम। यानी जो अरसा था, इतने साल का अरसा, 309 साल तक ये लोग सोए रहे, यानी मुर्दा हालत में रहे। जब उठे तो पूछने लगे कि हम कितनी देर सोए, तो एक कहने लगा एक दिन या उससे भी कुछ कम हिस्सा। और आपको मालूम है कि जब हम कब्रों से लोग उठेंगे तो यही बात कह रहे होंगे कि हम तो इस कब्रों में बहुत थोड़ा अरसा रहे। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ही को है, अब तो तुम अपने में से किसी को अपनी ये चांदी देकर शहर भेजो, वो खूब देखभाल ले कि शहर का कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, फिर इसी में से तुम्हारे खाने के लिए ले आए। और वो बहुत एहतियात और नरमी बरते और किसी को तुम्हारी खबर न होने दे। अगर ये काफिर तुम पर गलबा पा लें तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें अपने दीन में लौटा लेंगे, फिर कभी तुम कभी भी कामयाब न हो सकोगे। हमने इसी तरह लोगों को इनके हाल से आगाह कर दिया कि वो जान लें कि अल्लाह का वादा बिल्कुल सच्चा है और क्यामत में कोई शक नहीं, जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तलाफ कर रहे थे। कहने लगे, इनके गार पर एक इमारत बनाओ, इनका रब ही इनके हाल का ज्यादा इल्म रखने वाला है। जिन लोगों ने इनके बारे में गलबा पाया वो कहने लगे, हम तो इनके आसपास मस्जिद बना लेंगे। सयकुलून सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम, कुछ लोग तो कहेंगे अस्हाबे कहफ तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल के तीर तुक्के चलाते हैं, कुछ कहेंगे वो सात हैं और आठवां इनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानता है, इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। बस आप इनके मामले में सिर्फ सरसरी गुफ्तगु ही करें, इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ गीछ न करें। ये तरकु नंबर 15, इसका उन्वान क्या है, 309 साल के बाद। वाक्य पीछे से उसी का चल रहा है, जब ये लोग गार में गए अल्लाह ताला ने इनको मौत दे दी और इनके साथ कुछ इस तरह के हालात कर दिए कि कोई इनकी गार की तरफ ना जा सके। जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, इनको होश आई, ये उठे, उस दौरान वो सब बादशाह का दौर खत्म हो चुका था। जब उठे तो उठते ही भूख लगी, यानी इंसान सोता रहे तो सारा दिन सोता रहे और जब उठता है तो भूख लगती है। तो कहने लगे, जाओ किसी को भेजो, कुछ सिक्के इनके पास रखे हुए थे जब आते हुए ये ले आए थे, तो उसको भेजा कि इससे खाना लेते हैं। खाना ले जाने वालों को उन्होंने बड़ी अच्छी नसीहत की कि पाकीज़ा खाना लेके आओ। फिर जब वो गए तो वहां जब लोगों ने इतनी पुराने सिक्के देखे तो शक हुआ उनको, कहा तुम कहाँ से आयो। इस तरह लोगों तक उनकी बात फैल गई और लोगों ने आके इनको देखा तो बहुत, एक जिसे लोग ऐसी अनयूजुअल चीज़ों को हमेशा बुजुर्ग बना लेते हैं और उनकी इबादत करते हैं। तो दोबारा अल्लाह ताला ने इनको मौत दे दी और लोगों ने चाहा कि जहां पे ये फौत हुए थे वहां पे कब्रें, इनकी कब्रों पे मस्जिद बनाई जाए, क्योंकि उस दौर का भी ये रुझान था कि जो नेक लोग या बुजुर्ग मरते थे तो लोग उनके ऊपर कब्र बना लेते थे, तो उससे अल्लाह ताला ने मना किया। थोड़े से अमल की बातें हम इसी पूरे रुकू में से लेते हैं अपने लिए। बात तो बड़ी वाजह है लेकिन बातें जब तक हम अपने अमल के लिए नहीं लेंगे तब तक बात का मजा नहीं आएगा। पहली बात जो हमने सीखी कि अल्लाह ताला अपने रास्ते में निकलने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता। दूसरी बात हमने सीखी कि मरने के बाद इसी तरह इंसान जिंदा किए जाएंगे। तीसरी चीज हमने सीखी कि हालात कैसे भी हों, खाना पाकीज़ा ही खाना है। हम कहते हैं भूख लगी है जो मिलता ले आओ, वो रेड़ी से मक्खियों भरे दही बड़े मिलते हैं तो ले आओ। बंदे मोमिन का मिजाज पाकीज़ा होता है, वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं आता। اگلی چیز ہم نے کیا سیکھی کہ نیک لوگوں کی قبروں پہ مسجدیں نہیں بنانی. پھر اگلی بات جو ہم نے اس رکوع سے سیکھی کہ بیکار باتوں پہ بحث نہیں کرنی. کچھ لوگ صرف اس بات پہ بحث کرتے ہیں وہ کتنے تھے, تفسیروں کی تفسیریں لکھی ہوئی اس پہ, چار تھے یا پانچ تھے یا چھ تھے یا کتنے تھے. بعض دفعہ اسی طرح کے مسئلے ہمارے سامنے بھی آتے ہیں, لوگ بحث کرتے ہیں کہ کب ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. کچھ بھی ہوا تھا چھوڑ دیجئے, آپ کے عمل سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمیشہ ان باتوں پہ بات کرنی ہے کہ جو بات کرتے ہیں. ایک چیز شاید جو سن کے کسی کے ذہن میں آ رہی ہو کہ ان کے ساتھ ان کا کتا تھا. جب یہ میں نے ایک دفعہ سورت پڑھائی, ایک سمر کورس میں ہم نے یہ سورت پڑھی تھی, تو فوراً ایک بچی تھی, انہوں نے جھٹ سے اپنے لیے مسئلہ نکالا, کہنے لگی کہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کتا رکھنا جائز ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتا گھر کے باہر تھا, غار کے باہر تھا, گھر کے اندر نہیں تھا.